الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا میرے محترم بھائیو آج ایک بہت ہی زیادہ اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ انتہائی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا اور میرے لیے سمجھانا آسان ہو۔ آج طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، گلا بھی خراب ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک فتنہ تو آپ نے سنا ہے، دجال کا فتنہ ہوگا، جو بہت ہی بڑا فتنہ ہے اور بہت ہی خطرناک فتنہ ہے۔ لیکن دجال کے فتنے سے اتنا زیادہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جتنا زیادہ ایک اور فتنہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور وہ فتنہ دجال کے فتنے کے مقابلے میں بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، اور اس کے خطرناکی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو فتنہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور وہ فتنہ انتہائی خوبصورت بن کر سامنے آتا ہے، ہر دل میں اترتا ہے، ہر گھر میں داخل ہوتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اس فتنے کے آنے سے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، امام بخاری نے ان کے قول کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا ہمارے پاس آئے تو ظاہر ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، فطری طور پر آدمی خوش ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا ہمارے پاس آئے اور ہمیں خوشی نہ ہو، اور امید ہے اس خوشی پر اللہ مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، دنیا آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آگے یہ کہا کہ حضرت ہمارے لیے یہ دعا مانگے، کہ جب دنیا ہمارے پاس آئے جائز طریقے سے تو ہم دنیا کو وہاں خرچ کریں جہاں دنیا کو خرچ کرنا چاہیے۔ تاکہ یہ دنیا ہمارے لیے فتنہ نہ بنے۔ تو وہ جو خطرناک فتنہ ہے جس کے وجہ سے تقریباً پورا عالم اسلام، عالم کفر تو ہے ہی ہے لیکن پورا عالم اسلام اس وقت قبر سے، آخرت سے، روز محشر سے غافل ہو گیا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اس فتنے کی نشاندہی کی تھی۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ دنیا۔ اب دنیا کے اندر مال دولت بھی ہے، دنیا کے اندر عورت بھی ہے، دنیا کے اندر اقتدار بھی ہے، جائیدادیں، یہ سب دنیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر کے بارے میں مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری امت فقر کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوا فیہا کما تنافسوا فیہا وتہلیکم کما اہلکتہم. مجھے یہ اندیشہ ہے اور ایسا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین کے خزانے میری امت کے ہاتھوں میں آئیں گے، لہذا مجھے ڈر ہے کہ جب دنیا تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی تم دنیا بڑھانے کے باغ دوڑ میں لگ جاؤ گے، جس طریقے سے تم سے پہلے امتوں کے ہاتھوں میں جب یہ دنیا آئی تھی تو وہ لوگ بھی اسی دنیا کے بڑھانے کے باغ دوڑ میں لگ گئے تھے، اور اسی باغ دوڑ نے ان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی بیماری کے لگنے کے بعد لوگوں نے قیامت کا انکار کر بیٹھے، قبر سے، آخرت سے، موت سے جو ہے نا وہ غافل ہو گئے، قیامت کا انکار کر بیٹھے. اور جو پیغامات اللہ پاک نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ان کی طرف بھیجے تھے ان کا انکار کر بیٹھے، انبیاء کا انکار کر بیٹھے اسی فتنے کی وجہ سے. اور پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا وقتاً فوقتاً، اور ان کے آبادیاں اور ان کے شہر اور ملک کنڈرات میں تبدیل ہو گئے. جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر اس کا بیان ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی دنیا کے بڑھانے کے باغ دوڑ میں لگ جاؤ جیسے وہ ہلاک ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز آپ کو ہلاک کر دے، یعنی آپ کو غافل بنا دے قبر سے، آخرت سے، جنت کے نعمتوں سے، جہنم کے تکلیفوں کی یاد کرنے سے، تاکہ آدمی اس سے بچنے کے لیے یہاں کچھ محنت کرے. یہ تشخیص اور یہ نشاندہی حبیب کبریا نے 1400 سال پہلے کی تھی اس فتنے کی. اور آپ غور کرے، فکر کرے کہ تقریباً یہ فتنہ اس وقت بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بیماری نہیں لگی ہے اور ان کے گھروں کے اندر یہ فتنہ داخل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس وقت اس فتنے سے نہ مسجد کا امام محفوظ ہے، نہ مؤذن محفوظ ہے، نہ مدرسے کا قاری اور استاد محفوظ ہے. میں ابتدا اپنے سے کرتا ہوں. اور نہ تاجر محفوظ ہے، نہ آفیسر محفوظ ہے، نہ ملازم محفوظ ہے، نہ ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ انجینئر محفوظ ہے، اور نہ مزدور محفوظ ہے، نہ ایم پی اے ایم این اے محفوظ ہے، نہ وزیر، نہ وزیر اعظم اور نہ صدر اعظم، کوئی محفوظ نہیں ہے. ہاں فرق مراتب ضرور ہے، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی ناف تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہے، فرق مراتب ہے. لیکن یہ بیماری اس وقت ہر مسلمان کو لگ گئی ہے. اگر ہم ہوشیار ہو گئے تو یہ بیماری آگے نہیں بڑھے گی، اتر جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی. لیکن اگر ہم اسی طریقے سے اپنے سے غافل رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ یہ بیماری اس وقت تک ہمارے گھٹنوں تک ہے، ٹخنوں تک ہے گھٹنوں تک آ جائے گی اور پھر ناف تک آ جائے گی اور پھر سر تک جو ہے نہ پہنچ جائے گی. اس لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے. اس بیماری کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ آج وہ زندگی ہمارے پاس نہیں رہی جس زندگی کا اللہ اللہ کے رسول نے حکم دیا. جو زندگی اللہ کا رسول ہمارے پاس لے کر آئے تھے آج وہ زندگی ہمارے پاس نہیں رہی. اس زندگی میں کیا تھا؟ اس میں تو زہد اور قناعت تھی، خوف تقویٰ تھا، اور اخلاص اور ایثار تھا. آج ان چیزوں کا نام و نشان مسلمان معاشرے کے اندر نہیں ملتا. ساز و سامان کے فراوانی کے باوجود پیٹرول ہمارے پاس ہے، سونا چاندی ہمارے پاس ہے، زرعی ممالک ہمارے ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلے جو دنیا آباد ہو گئی تھی وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور یورپ اور مغرب تو اس زمانے کے ابتدا کے اندر تو یہ کھنڈرات تھے، جنگلات، غیر آباد دنیا تھی. تو وافر مقدار میں ساز و سامان، مال دولت ہمارے پاس ہونے کے باوجود اس بیماری کی وجہ سے طمع، حرص، لالچ، زر طلبی، شکم پروری، حرص، اس کے بٹی میں مسلمان جل رہا ہے. اور اس وقت غم، الم، کرب، استراب، بے چینی، بے اطمینانی کا دعا تقریباً ہر گھر کی چھت کی نیچے موجود ہے. چین سکون ختم ہو گیا. یہ اس فتنے کے ناکارہ اثرات ہیں. یہ فتنہ کیسے پیدا ہوگا، پھر کیسے آگے بڑھے گا؟ اس فتنے کے اسباب بھی ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیے. جب آپ دنیا کو قیمتی سمجھنے لگ جائیں گے، آخرت کا یقین کمزور ہو جائے گا، جنت کی نعمتوں کا تصور اور جہنم کی تکلیفوں کا تصور ختم ہو جائے گا، تو یہ بیماری آپ کو لگ جائے گی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے ہمارے اصلاح کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوزۃ ما سقا منها کافرا شربۃ ماء. اگر دنیا اللہ کے ہاں دنیا کے قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ دنیا کا نہ پلاتے. دنیا کے محبت ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے، دنیا کے قدر و قیمت ہمیں بتانے کے لیے حضرت نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر نہیں. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ تباہ کاریاں کیا ہوگی. جب یہ فتنہ مسلمان کو لگ جائے گا تو سب سے پہلے ایمان اور یقین رخصت ہو جائے گا. اب ہمارا ایمان یقین تقریبا رخصت ہو گیا ہے. برائے نام ایمان ہے اور یقین, یہ سب سے پہلی تباہ کاری ہے اس فتنے کی. اس کے بعد اسلامی اخلاق ملیامیٹ ہو جائیں گے. ہو گئے. آج مسلمان نوجوانوں کے پاس اخلاق نہیں ہے. اس روڈ پہ آپ جائے, نوجوان کی گاڑی آپ کی گاڑی سے ٹکرائے گی, غلطی اسی کی ہوگی. نہیں دیکھے گا کہ سامنے گاڑی کے اندر سفید ریش بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے تڑی بھی دے گا, اپنی غلطی بھی نہیں مانے گا, لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. اخلاق ختم ہوگا. آپ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور آپ کی اولاد سے بھی کم عمر کا نوجوان ہے, یکدم آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا, مارنے کے لیے تیار ہو جائے. اسلامی اخلاق رخصت ہو گئے. یہ دوسری تباہ کاری ہے جو اس فتنے کی وجہ سے پیدا ہوگی اور ہو گئی. اسوہ نبوت کے ساتھ وابستگی کمزور ہو جائے گی. ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا المسلم کا جسد واحد, ساری دنیا کا مسلمان ہمارے نبی کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہمارا بھائی ہے. اور اسلام کا جو رشتہ ہے وہ صلبی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے, جب ان کو پتہ چلا کہ میرے والد نے نازیبا کلمات صحابہ کرام کے بارے میں استعمال کیے ہیں, مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور تلوار نکالی اور والد سے کہا کہ اگر آپ نے مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سر تن سے جدا کر دوں گا. آپ میرے باپ ہیں, میں آپ کے صلب سے پیدا ہوں, لیکن یہ میرے اسلامی بھائی ہے, ان کے بارے میں آپ نے ایسے نازیبا کلمات استعمال کی. لیکن آج آپ دیکھیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم یہاں میچ دیکھنے سے فارغ نہیں ہے, فلمیں دیکھنے سے فارغ نہیں ہے, ڈرامے دیکھنے سے فارغ نہیں ہے, موبائل کے اندر فضولیات دیکھنے سے فارغ نہیں ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے حکمرانوں کو یہ بیماری لگی تھی, لیکن میں نے کہا کہ بیماری کسی کو ٹخنے تک لگی ہوتی ہے, کسی کو گھٹنے تک, اور کوئی پورا ڈوبا ہوا ہے. تو ان کو بھی یہ بیماری لگی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی. اس وقت کا مسلمان حکمران کیسا تھا اور آج کا مسلمان حکمران کیسا ہے, موازنہ کرے. بیماری لگنے سے پہلے یا بیماری لگ گئی لیکن ابھی کمزور ہے, اس وقت مسلمان حکمران کا ایمان دیکھے. اور جب مسلمان حکمران اس بیماری کے اندر ڈوب جاتا ہے پھر مسلمان حکمران کو دیکھے, موازنہ کرے. معتصم باللہ بنو عباس کا خلیفہ ہے, زیادہ نیک بھی نہیں تھے, یہ بیماری ان کو بھی لگی تھی لیکن اتنی نہیں لگی تھی جیسے کہ آج کل ہمارے حکمرانوں کو لگی. روم کی قید سے ایک مسلمان رہا ہونے لگا تو روم کے قید کے اندر جیل خانے کے اندر ایک مسلمان خاتون تھی, اس کو پتہ چلا کہ ایک مسلمان رہا ہونے والا ہے. اس خاتون نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ بادشاہ تک میری آواز پہنچا دے کہ آپ کے ایک مسلمان بیٹی روم کے جیل میں بغیر کسی گناہ کی پڑی ہے. بغیر کسی جرم کے پڑی ہے. قیدی رہا ہو یا اپنے گھر پہنچا, دنیا نکل آئی تھی استقبال کے لیے, وہ چارپائی پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہہ رہا تھا کہ ایک مسلمان بہن کا پیغام ہے میرے پاس بادشاہ کے نام, میں نے بادشاہ کے پاس جانا ہے. بھائی نے کہا لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے, آپ آرام سے بیٹھیے, وہ پیغام میرے حوالے کر دے, میں پہنچا دیتا ہوں. اس نے بھائی کے حوالے کر دیا. بھائی پیغام کو لے کر معتصم باللہ کے پاس جب پہنچے تو معتصم باللہ ایک میدان کے اندر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, کچھ سپاہی کھڑے تھے. بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ تک اس مسلمان بیٹی کا پیغام پہنچایا. بادشاہ نے اسی وقت خط لکھا روم کے بادشاہ کے نام, اور کیا لکھتا ہے, اس کو کہتے ہیں غیرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من امیر المومنین معتصم باللہ الی قلب الروم. کہا کہ یہ خط ہے امیر المومنین معتصم باللہ کی طرف سے, اور کس کے نام خط ہے, روم کے کتے کے نام یہ خط ہے. کہا کہ اذا اتصلت الیک رسالتی فارسل الی المرأ المسلمہ المسجون فی سجنک بلا ذنب بالعزت والکرامہ والا فارسل الیک بجیش اولہ عندک واخرہ عندی. کہا کہ جیسے میرا خط آپ کو پہنچے, آپ کے قید کے اندر ایک مسلمان بیٹی پڑی ہوئی ہے بغیر کسی جرم کے, آپ فوراً اس کو رہا کر دے, عزت اور اکرام کے پاس میرے پاس روانہ کر دے. اگر آپ نے کمی کوتاہی دکھائی تو یاد رکھو تیرے سر کو بھی کے لیے سبق سکھانے کے لیے ایسا لشکر روانہ کروں گا جس کا پہلا دستہ آپ کے پاس ہوگا اور آخری دستہ میرے پاس ہوگا. روم کے بادشاہ نے جیل کے اندر اس خاتون کو تلاش کیا, نکالا اور بہت سارے انعامات کے ساتھ, یعنی یہ ہے عزت اور اکرام کے ساتھ روانہ کرنا, اس کو روانہ کرنا. اور ہم نے اپنی بہن کو بغیر کسی گناہ کی ڈاکٹر عافیہ کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے کر دیا. ریمنڈ ڈیوس جس نے یہاں کے وفادار اور ایماندار افسروں کو قتل کیا تھا, وہ ہمارا مجرم تھا, اس کو رات و رات حوالے کر دیا امریکہ کے. ایمل کانسی جس نے امریکہ کے اندر اپنے باپ کا انتقام لیا تھا, اپنے باپ کے قاتل کو مارا تھا, اور جان بجا کر وہ یہاں پہ آیا اور انہوں نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے حکمرانوں سے کہا کہ ان کو پکڑو ہمارے حوالے کر دو. ہمارے حکمرانوں نے پکڑا, ان کے حوالے کر دیا, وہ امریکہ لے گئے, وہاں موت ٹکانے لگا دیے اس کو, وہاں پہ پھانسی چڑھایا, اور پھر ہمیں مزید رسوا کرنے کے لیے کہا کہ اب اس کا لاش اب ان کی لاش وصول کر, تاکہ ان کی لاش جب پاکستان پہنچے وہاں میڈیا ان کی تصویریں جو ہے نا وہ چھاپے گی اور خبریں چلے گی کہ ایمل کانسی پانسی ہو کر واپس آ گیا. پہلے ایک مرتبہ رسوا کیا, دوبارہ رسوا کرنے کے لیے ان کی لاش کو بھی یہاں واپس بھیج. آج فلسطین کے اندر فلسطینی ہمارے بھائی بہنوں اور بزرگوں اور بچوں کے اوپر بارود برس رہا ہے, آگ میں جل رہا ہے, خاک و خون کے اندر ان کی لاشیں پڑی ہیں. 55 ممالک اس وقت بغیر حکمران کے پڑے ہوئے ہیں, کوئی حکمران نہیں ہے 55 ممالک کے اندر, کوئی فوج نہیں ہے 55 ممالک کے اندر کہ وہ آواز اٹھائے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, فلسطین کے مظلوم عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے. اور وہ قوم جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ذلت اور رسوائی رکھی ہے آج وہ شیر بنے ہوئے بہادر بنے ہوئے. آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بیماری لگ گئی ہے ہمارے حکمرانوں, حکومت کا نشہ لگ گیا, مال کا نشہ لگ گیا. بھائی مال ہمیں دو, حکومت ہمیں دو, اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے مسلمانوں کے ساتھ کرتے پھرو, ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ تباہ کاری ہے اس بیماری کی. اسوہ نبوت کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا اس بیماری کی وجہ سے. اور ظاہر ہے جب اسوہ نبوت کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا, اب مسلمان مسلمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا, اس کے تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا, اس کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتا. وہ اپنا کام جانے, ہم اپنا کام. اس لیے مسلمان مسلمان پر ہاتھ اٹھاتا ہے گھبراتا نہیں ہے, مسلمان مسلمان کو گالی دیتا ہے گھبراتا نہیں ہے, مسلمان مسلمان کی عزت کو لوٹتا ہے گھبراتا نہیں ہے, غیر سمجھتا ہے اس کو. اور کیوں غیر سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ اس فتنے کی وجہ سے اسوہ نبوت کے ساتھ وابستگی ختم ہو گئی. چوتھی تباہ کاری اس فتنے کی وجہ سے جو پیدا ہوگی مسلم معاشرے کے اندر, وہ کیا ہے؟ معاملات و معاشرات تباہ ہو جائیں گے. ہو گئے. نمازیں تو ہم اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں, حج کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں غیر مسلم نہیں آ سکتا کہ ان کو نظر آ جائے. ہماری نمازیں بھی غیر مسلموں کو نظر نہیں آتی. روزہ پیٹ میں ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا. زکاة تو ہم صرف مسلمان کو دیتے ہیں, وہ کافروں کو نظر نہیں آتا. کافروں کو نظر آئے گا تو ہمارا معاشرتی زندگی نظر آئے گی کافروں کو, ہمارے بازار کی زندگی کافروں کو نظر آئے گی. بازار کی زندگی ہماری اور غیر مسلموں کو کوئی فرق نہیں ہے, معاشرتی زندگی ہماری اور غیر مسلموں کو کوئی فرق نہیں ہے. یہ دو تین دن پہلے کے بعد ہے. ایک ہندو تاجر ہے, خدا گواہ ہے, وہ یہ ان کے الفاظ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہم وہاں جاتے شراب خانہ شراب لینے کے لیے تو وہاں ہم سے زیادہ مسلمان موجود ہوئے. تو ہماری بازار کی زندگی ملاوٹ ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, ایک نمبر چیز ایک نمبر دو نمبر چیز ایک نمبر کر کے ہم بیچتے ہیں, اور سامان بکوانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اگر کسی کا قرضہ ہمارے ذمہ دیتے نہیں ہے, ہمارا قرضہ کسی کے ذمہ ہے, دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور محلے کے اندر ایک مسلمان سے پورا محلہ پریشان ہے, بس چلے تو سب سے پہلے پڑوسی کا مکان جو ہے نا اس پہ قبضہ کر لے, ناجائز طریقے سے اس کو ہڑپ کر لے, موقع ملے تو عزت لوٹنے میں دیر نہیں لگاتا. چھوٹی سی بات سے جو ہے نا لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی. دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال گزرے گئے, پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا, یہاں تک کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, باپ اولاد سے اولاد باپ سے بات نہیں کرتے. تو اس بیماری کی وجہ سے یہ چوتھی خرابی ہے جو مسلم معاشرہ کے اندر پیدا ہو گئی. پانچویں خرابی اس بیماری کے لگنے کی وجہ سے جو مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ سیاست اور تمدن تباہ ہوتا ہے. آج سیاست اور تمدن تباہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے ووٹوں سے جاتے ہیں ان کی زبان میں اور چھکی والا کے لوگوں کے زبان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ چاکی والا کے لوگوں کے زبان سو درجہ ان کے زبان سے بہتر ہو. اس وقت سیاست کے اندر 70 سالہ بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. کسی طریقے سے ہمارے پاس حکومت آ جائے، دوبارہ ہم وہی کام کرے جو کرتے آئے ہیں. اور کیا ضروری ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ دوسرے کے عزت کو خاک میں ملائے؟ اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے عزت کو تار تار کرنے میں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے میں سب لگے ہوئے. اور وہ زبان ہے کہ جو زبان مسلمان تو کیا کافروں کے ہاں بھی وہ زبان نہیں ہے. تو ظاہر جب یہ بیماری لگ جاتی ہے، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند حاکم کی روایت ہے، جب آدمی 60 سال کا ہو جاتا ہے، احببت الیہ الانابہ، میں اس کے دل میں اپنے طرف آنے کا میلان پیدا کروں. پھر وہ آہستہ آہستہ دنیا سے بیزار ہوتا جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں نے مرنا ہے، اب اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانے کے لیے تیاری پکڑو. اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہے کہ یہاں تو نے کیا نہیں ہے، گناہ ڈیروں کے ڈیر پڑے ہوئے. لیکن جن سیاستدانوں کو یہ بیماری لگ گئی، 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، ان کا حرص پہلے کے مقابلے میں اور بڑھ جاتا ہے اور بڑھ گیا. زبانیں گر گئی ہیں، اخلاق گر گئے ہیں. اور آخری تباہ کاری اس فتنے کی کیا ہے؟ مادیت کے اس طوفان کی وجہ سے اور اس خطرناک بیماری کے لگنے کی وجہ سے مسلم معاشرے کو آہستہ آہستہ بہیمیت کے گڑے میں جو ہے نا یہ دھکیلتا ہے. وہ جو جانوروں کی زندگی ہے، پھر وہ ہمارے پاس آ جائے. جیسے کہ اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر جانوروں کی زندگی وہاں لوگوں کے پاس آ گئی ہے، ان کی زندگی میں جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. جانوروں کے اندر نسب نہیں ہے، وہاں رشتہ نہیں ہے، نہ وہاں ماں ہے، نہ وہاں بیٹی ہے، نہ وہاں بیٹا ہے، نہ وہاں خالہ ہے، نہ وہاں پوپی ہے، نہ وہاں مامو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ہاں بھی یہی ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں تو ابھی تک یہ رشتے ہیں اور ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے سے غافل رہیں گے یہ فتنہ آگے بڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا. ایک دن آئے گا کہ ہمارے پاس بھی وہی زندگی ہوگی جو ہمارے جانوروں کے پاس ہے. ہمیں پہلے سے بیدار ہونا پڑے گا. اب اس فتنے کا علاج نہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے، نہ انجینئر بتا سکتا ہے، نہ سائنسدان اور دانشور بتا سکتا ہے. جس نے اس فتنے کی تشخیص کی وہی اس فتنے کا علاج جو ہے نا وہ بتا کے چلے گئے. انبیاء نے اس کا علاج بیان فرمایا ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں اس کا علاج بیان فرمایا. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ فتنہ آپ کو نہ لے گے، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ فتنہ اگر آپ کو توڑا لگا ہے تاکہ یہ اتر جائے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر مسافر سمجھنا ہے اور دنیا کی زندگی کو آپ نے عارضی سمجھنا ہے اور دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کس لیے بھیجا، کیا دنیا میں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں جا کر جوڑیا بازار میں دکان کھولوں؟ اس لیے بھیجا کہ میں جا کر شیشہ میں کارخانہ لگاؤں؟ وہ ضروریات ہے، شریعت کے اندر ممانعات نہیں، لیکن دنیا میں بھیجنے کا یہ مقاصد نہیں ہے. ایک اہم کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اس مقصد کو جاننا ہے، اس مقصد کو جو ہے نا حاصل کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا میں میں مسافر ہوں، اور مسافر بھی نہیں سمجھنا راہ گزر، اس لیے کہ مسافر تو کبھی کبھی 8-10 دن کسی جگہ ٹھہرتا ہے، راہ گزر گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہرتا. اپنے آپ کو راہ گزر سمجھنا ہے. علامہ نووی نے لکھا ہے ریاض الصالحین کے خطبے کے اندر، بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں اترتا ہے تو موت کی سواری پر بٹھایا جاتا ہے. اب موت کی سواری کسی بچے کو ایک دن میں پہنچا دیتی ہے، کسی کو سال میں پہنچا دیتی ہے، کسی کو 10 سال میں، کسی کو 20 سال میں، کسی کو 50 سال میں، اور کسی کو 60 اور 70 سال میں پہنچا دیتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگنا ہے. اپنے آپ کو مسافر سمجھنا ہے، دنیا کی زندگی کو عاری سمجھنا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک دن میرے وجود کے اوپر موت اور زندگی کا مقابلہ ہوگا، موت اور زندگی کے درمیان جنگ ہوگی، اور یہ بات یقینی ہے کہ جب بھی موت اور زندگی میں جنگ ہوئی ہے، جیت موت کی ہوئی ہے، کوئی بچا نہیں ہے. اس لیے تو ہر تجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. ان اقمت له تسقط وان فررت منه ادرككم، اگر موت کے لیے کھڑے رہو گے گر جاؤ گے، موت غالب آ جائے گی، بھاگنے کی کوشش کرو گے موت آپ کو گھیر لے گی. لہذا عقل مندی کا مظاہرہ کرے، فلا تبع آخرتک بدنیاک وبع دنیاک بآخرتک، اپنی آخرت دنیا کے بدلے میں فروخ نہ کرنا، بلکہ دنیا فروخ کر کے آخرت کو حاصل کرنا. مقابلہ ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور دوسرے طرف مال ہے. آپ نے مال کو چھوڑنا ہے، اللہ کے نبی کو حکم کو لینا ہے. فما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے دنیا. آج ہم زندہ ہیں، کل نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دنیا کی حقیقت ہم پر واضح فرمائی، کسراب یحسبہ الظمآن ماء، یہ ہے دنیا، ریت کا پانی، ریت کا چمک، دور سے پیاسے کو پانی نظر آتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ریت کا ڈھیر ہوتا ہے، اور پھر وہ چمک آگے نظر آتی ہے، وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ریت، پھر وہ چمک آگے نظر آتی ہے. بالکل یہی حال دنیا کا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس بنگلہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کارخانہ ہے، میرا بنگلہ، میرا محل، میری گاڑی، میرا کارخانہ، کچھ نہیں ہے حقیقت کے اندر. یہ ریت کا پانی ہے، یہ ریت کا چمک ہے. موت کا فرشتہ جب آ جائے گا تو آپ کے سامنے سے گھر مٹ جائے گا، کارخانہ مٹ جائے گا، اولاد مٹ جائے گی، بیوی مٹ جائے گی، اور آپ کا مال دولت مٹ جائے گا، آپ کے اثاثے مٹ جائیں گے، کچھ بھی پاس نہیں ہوگا. بالکل یہ خواب کی طرح ہے دنیا. کبھی کبھی آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر آدمی دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا، جب آنکھیں کھل جاتی ہیں تو کھجور کے پتوں کی بٹی ہوئی رسیوں سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم اس خوشفہمی میں مبتلا ہے کہ میرے پاس مال ہے، گاڑیاں ہیں، محلات ہیں، جائیدادیں اثاثے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. موت کا فرشتہ آئے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جن کے لیے آپ مال دولت جمع کرتے ہو، یاد رکھو جس طریقے سے یہ بیماری آپ کو لگی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے آپ اپنے مستقبل سے غافل ہو کر اولاد کے مستقبل بنانے میں لگے ہوئے ہو، تو آپ کی اولاد کو بھی یہ بیماری آپ کی وجہ سے لگ گئی. وہ بھی مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یاد نہیں کرے گی. ابن سماک نے کیا خوب کہا، تمر اقاربی جنبات قبری، تمر اقاربی جنبات قبری کأن اقاربی لا یعرفونی. کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دنیا میں دیکھا ہے اور جو سبق میں نے حاصل کیا ہے، اسی کی روشنی میں میں اپنے بارے میں فیصلہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ابن سماک کہتے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے، کہتے ہیں کہ میرے عزیز و اقارب میری قبر کے دائیں بائیں سے جو ہے نہ گزرتے ہیں، اور میری قبر کا تذکرہ تک زبان پر نہیں لاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے جانتے نہیں، حالانکہ وہ میرے بیٹے تھے. کسی زمانے کے اندر بیٹیاں تھی، بیوی تھی یا قارب ہے. کچھ دنوں تک تو مجھے یاد کرتے رہے، لیکن آج میں ان کے دلوں سے ایسا مٹ گیا ہوں، ایسا مٹ گیا ہوں کہ میرے قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے قبر کا تذکرہ تک نہیں کرتے. ذو الاموال یقتسمون مالی، ذو الاموال یقتسمون مالی ولا یعلون ان جہدوا دیونی. میرے مرنے کے بعد میرے وارثوں نے میرا مال تقسیم کر دیا. اس لیے کہ دنیا کی محبت جو دل کو لگی ہے، فوراً مال کو تقسیم کر لیا. اور اگر کسی کا میرے ذمے قرض ہے، وہ میرے بیٹوں کے پاس آتا ہے اور میری بیوی کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کے ذمے تو میرا اتنا قرض تھا، تو پھر میرے وارث مال وصول کرنے کے بعد انکار، میرے قرض سے انکار کرنے میں کمی کوتاہی نہیں دکھائیں گے، انکار کر جائے گی، ہم نہیں مانتے اس قرض کو، ہمیں تو ہمارے باپ نے کچھ نہیں کہا تھا. وقد اخذوا سهامهم وعاشوا فیا للہ ما اسرع ما نسونی. میرے بیٹوں نے، میری بیٹیوں نے، میری بیوی نے، میرے ماں باپ نے اپنا اپنا حصہ لے کے، اور اسی طریقے سے وہ دنیا کے زندگی گزارنے میں مشغول ہو گئے مجھے بلا کر. اے میرے اللہ، مجھے کیا پتا تھا کہ میری اولاد اتنا جلدی مجھے بھول جائے گی. جن کے مستقبل بنانے کے لیے میں نے اپنی مستقبل کو تباہ کر دیا تھا. یہ حال ہے. دریا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے. دن میں بھی وہاں شب کی سیاہی جیسا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گاہی نور جہاں ہے. جاؤ دیکھو، کوئی وارث نہیں ہے آج. جن کے ایک اشارے پر لاکھوں گردنیں گرنے کے لیے تیار تھی، آج لاہور میں راوی کے کنارے لاوارث پڑی ہے نور جہاں. قبر ٹوٹ پوٹ کی شکار ہو گئی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سر فی بلادہم وانظر فی آثارہم، جاؤ دیکھو سابقہ قوموں کے شہروں میں اور ان کے کھنڈرات سے سبق حاصل کرو، کہاں چلے گئے ان قلعوں کے بنانے والے اور ان کے مکین، جاؤ لاہور کے اندر شاہی قلعے کے قلعے سے پوچھو کہاں چلے گئے تیرے بنانے والے اور تیرے مکین، حیدرآباد میں کچا پکا قلعہ موجود ہے جاؤ پوچھو ان سے، اٹک میں موجود ہے جا کے پوچھو ان سے، اور قوم عاد اور قوم ثمود کے کنڈرات موجود ہے جا کے پوچھو ان سے۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایک ہی جواب وہاں کے در و دیوار سے آئے گا، قد انتقلوا من دار الغرور ودخلوا فی دار الغربا، دوکے کے گھر سے نکل گئے سب کے سب، یہ قلعے یہ محلات یہ دوکے کا گھر ہے، دوکے کے گھر سے سب کے سب نکل گئے اور کہاں پہنچ گئے، غربت کے گھر میں، غربت کے گھر میں تنہا وہاں پڑے، وہاں کوئی ساتھ نہیں، اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ ساتھ ہوگا، باقی کوئی کام کوئی ساتھ نہیں۔ تو میرے دوستو میرے بھائیو، یہ دن ہم پر آنے والا ہے، غربت کے گھر میں جو ہے نا ہمیں داخل ہونا ہے۔ اس لیے ارتجی رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ، مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے، خلیفہ ہے، خلیفہ وقت ہے، مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، یتململ تململ السلیم ویبکی بکا الحزیم، ایسا تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا، ایسا روتے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا، اور کہتے تھے یا ربنا یا ربنا، ہے میرے اللہ ہے میرے اللہ، ہے ہاتم بعد سفر وقلت الزاد، اے میرے اللہ میرا کیا بنے گا، سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ بہت کم ہے، ووحشت الطریق جانا اکیلا ہے، خطرناک ہے راستہ، خطرناک ہے، قبر کے اندر سانپ بچھو سب موجود ہیں، وہاں کوئی ہوا نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے، وہاں سہولت ہے تو نیک اعمال کی وجہ سے، وہاں تکلیف ہے تو گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے تو ہم پر پہاڑ کڑے ہیں، نیک اعمال ہمارے پاس ہے نہیں، کیسے قبر میں جائیں گے؟ اور پھر دنیا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، الیہ تزینتی الیہ تشوقتی الیہ تغررتی اذهبی الی غیری غری غیری قد بتتک سلاس لا سبیل لی الیک، میرے سامنے مزین بن ہو کر آئی ہو مجھے دھوکہ دینے کے لیے، مجھے گمراہ کرنے کے لیے، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں، تین طلاق دے چکا ہوں، لا سبیل لی الیک، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ صحابی جن کو پیغمبر نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، اور جن کے بارے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اترضا ان یکون منزلتک مقابل منزلتی، علی خوش ہو جا جنت کے اندر، تیرا محل تیری کوٹی میرے کوٹی کے سامنے ہو، یہ ان کا حال ہے۔ اور ہمارا اعمال نامہ حسنات سے خالی پڑا ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے روزانہ مراقبہ کرے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے موت کے اور زندگی کی لڑائی کا، ہمارے وجود کے اوپر کسی بھی دن جو ہے یہ لڑائی شروع ہو سکتی ہے، اور موت جیت جو ہے نا وہ موت کی یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعطنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجرب نستعين، اللهم اغفرنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والهنود واليهود والنصارى والمجوس ومن معهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم دمر ديارهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم فرق جمعهم. خدایا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. خدایا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. خدایا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. خدایا 55 ممالک جو اسلامی ممالک ہے, خدایا ان کے سربراہان کو غیرت عطا فرما. آمین. کہ وہ کلم کلم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کڑے ہو جائے اور کلم کلم فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرے. آمین. خدایا ان پر مسلط دشمن اس بنی اسرائیل, خدایا ان کو تباہ و برباد کر دے. خدایا خدایا ان کے ہتھیار, ان کے اسلحے اور ان کی قوت ان کے خلاف استعمال فرما. خدایا ان کو نیست اور نابود فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.